يمينه أشفق عن يساره أخفر من فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى فقال مرحبا للنبي الصالح قلت من الصالح قلت من هذا يا جبرائيل قال هذا آدم وهذه الأسفل عن يمينه وعن شماله مثل بنيه
بسم الله الرحمن الرحيم ثم اخذ بيدي پھر میرا ہاتھ پکڑا یعنی جبرائیل امین نے فآرج بي الى السماء مجھے آسمان کی طرف لے کر کے چڑھے جب سمائے دنیا کے اوپر پہنچے یعنی جو آسمان ہم کو نظر آتا ہے وہاں تو جبرائیل امین نے آسمان کے خازن یعنی نگران دربان فرشتوں کو کہا دروازہ کھول دیجئے تو پوچھا کون ہے کون دروازہ کھلوا رہا ہے تو کہا یہ جبرائیل امین ہے تو پہلے آسمان کے جو نگران فرشتے ہیں انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کوئی ہے تو جبرائیل امین نے کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آسمان سمائے دنیا کے فرشتے نے پوچھا ارسل الیہ کیا ان کو بلا کر کے لانے کے لیے بھیجا گیا تھا قال نعم جبرائیل امین نے کہا جی ہاں اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ فرشتہ پہلے آسمان کا کیوں پوچھتا ہے اتنا بڑا قرینہ موجود ہے کہ جبرائیل امین ساتھ میں ہیں اس سے بڑا اور کیا قرینہ چاہیے پھر بھی پہلے آسمان کے فرشتے نے کیوں پوچھا کہ کیا ان کو بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا تو ایک توجہ اس کی یہ کی گئی ہے کہ اس طرح کے سوال جواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا استحضار کرانا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عظیم الشان نعمت عطا فرمائی کہ دنیا کی زندگی میں ہوتے ہوئے ساتوں آسمان کا سفر کرایا اس عظیم الشان نعمت کی برکت سے آپ کی عظمت شان بڑھ گئی جلالت شان میں اضافہ ہوا اس کا استحضار کرانا مقصود ہے نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینا مقصود ہے کہ آسمان کے اوپر آنا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا اور آپ اللہ کے منشا اور اللہ کے حکم سے ہی یہاں تشریف لائے ہو اس بات کے اوپر بشارت دینا یہ مقصود ہے اس سوال جواب کے ذریعے سے ففتح دروازے کھول دیے پہلے آسمان کے ہم جب آسمان پر چڑھ گئے پہلے آسمان پر تو ایک شخص کو دیکھا اس کی داہنی طرف ایک بڑی جماعت ہے یہ اسویدتن کا جو لفظ ہے سیوادن کی جمع ہے سواد اسویدا زمان ازمینا اس طریقے سے یہ لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے ایک شخص فرد دوسرا معنی ہوتا ہے چند جماعتیں تیسرا معنی ہوتا ہے مجمع عام اور ہر چیز کے فرد کو بھی اسویدا اور سواد سے تعبیر کرتے ہیں تو پہلے آسمان کے اوپر ہم نے ایک شخص کو دیکھا کہ ان کی داہنی جانب بھی کچھ افراد ہے اور ان کی بائیں جانب بھی کچھ جمع آتے ہیں. تو پہلے آسمان پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی داہنی طرف ایک مجمع ہے جن کے چہرے چمکتے ہوئے چاند کی طرح ہے, اور بائیں طرف ایک مجمع ہے جن کے چہرے کالے پڑے ہوئے ہیں. اس بزرگ کا حال یہ ہے کہ جب وہ اپنی داہنی طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں, اور جب اپنی بائیں طرف دیکھتے ہیں تو ان کو رونا آ جاتا ہے. تو اپنی اولاد میں سے چمکتے گوروں کو دیکھیں گے ہنسیں گے, کالوں کو دیکھیں گے روئیں گے. قلت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا, اے جبرائیل یہ کون بزرگ ہے؟ کہا یہ تو آدم علیہ السلام ہے. کہا یہ دائیں بائیں کون سی مخلوق ہے؟ نسم بنی ہیں, ان کی اولاد کی روحیں ہیں, کہ قیامت تک جو ان کی اولاد آنے والی ہے ان کی روحیں اس وقت ان کے دائیں بائیں ہیں. اس میں داہنی طرف جو اولاد ہے وہ جنتی ہے, اور جو جماعت بائیں طرف ہے وہ جہنمی کی جماعت ہے. اسی لیے قرآن میں جو یہ اصطلاح ہے, فاصحاب الیمین ما اصحاب الیمین, اس کی ایک تفسیر بعض مفسرین نے یہی کی ہے کہ جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے داہنی جانب دیکھے گئے معراج کی رات میں, وہ ہیں اصحاب الیمین. ایک تفسیر یہ بھی ہے, واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم, تو اس کی ایک تفسیر یہی ہے کہ جو مجمع حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں جانب دیکھا گیا جن کے چہرے کالے کلوٹے تھے وہ لوگ مراد ہے. اور بھی اقوال ہے اس کی تفسیر میں. اور جو جماعت آدم علیہ السلام کی بائیں جانب ہے وہ جہنمیوں کی جماعت ہے, جب اپنی داہنی طرف جنتی اولاد کو دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں, اور جب بائیں طرف جہنمی اولاد کو دیکھتے ہیں تو رونا آتا ہے. معلوم ہوا کہ دیندار اولاد خوشی کی چیز, بدماش اولاد رونے کی چیز. آدم علیہ السلام داہنی طرف دیکھ کر ہنستے ہیں کیونکہ داہنی طرف ان کی جنتی اولاد ہے, بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں کیونکہ ادھر ان کی جہنمی اولاد ہے. تو اولاد میں دینداری فرحت اور مسرت کی چیز ہے, اور بے دینی یہ غم اور رونے کی چیز ہے. پھر جبرائیل مجھے لے کے آگے چلے یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچے, تو وہاں کے داروغے کو کہا دروازہ کھولو. تو جبرائیل امین کو دوسری آسمان کے دربان نے بھی اسی طرح کی بات کہی جو پہلے آسمان والے فرشتے نے کہی تھی. ففتح, اب اس دوسرے آسمان والے نے بھی دروازہ کھول دیا. جی بس. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا یا ملے مختلف آسمانوں پر, حضرت ادریس کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت ابراہیم کو، کہ الگ الگ آسمان پر ان حضرات کی ملاقات ہوئی. وَلَمْ يُسْبِتْ لِي كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ، لیکن کس آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی اس سلسلے میں کوئی تعین نہیں فرمائی. دیکھیے بعض روایتوں کے اندر تعین ہے کس آسمان پر کس نبی کی ملاقات ہوئی، بعض روایتوں کے اندر اجمال ہے کہ بھئی آسمان کے مختلف الگ الگ آسمانوں پر مجموعی یہ سب نبی ملے، دونوں طرح کی. تو بعض راویوں نے تفصیلات ذکر کی اور بعض راویوں نے مجموعی طور پر ذکر کر دیا، دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں. غیر انہ، بات اتنی ہے کہ تذکرہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سماع دنیا پہلے آسمان پر ملے حضرت آدم علیہ السلام کو، اور چھٹے آسمان میں ملے حضرت ابراہیم کو. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل امین گزرے، یہاں مر جبرائیل ہے نا، تو اس میں ایک بات ذہن میں رکھنے کی، مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جبرائیل گزرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اکیلے نہیں، حضرت ادریس کے قریب سے. تو حضرت ادریس نے کیا کہا، مرحبا من نبی صالح والاخ صالح، مرحبا نیک نبی اور نیک بھائی. معلومہ کسی آنے والے کو مرحبا کہنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، متعدد انبیاء سے یہ کلمہ ثابت ہے کہ آنے والے کے استقبال میں مرحبا والے جملے کہے جائے، اور یہی عبارت ترجمۃ الباب سے ربط رکھتی ہے. چونکہ تذکرہ حضرت ادریس علیہ السلام کا چل رہا ہے اور معراج کی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. جی ہاں، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرنا ہوا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا مرحبا، یعنی وسعت، کشادگی، نرمی، انس والی جگہ پر آئیے، یہاں کوئی گھبراہٹ، وحشت، تکلیف آپ کو نہیں ہوگی. انہوں نے بھی استقبال کر کے کہا بالنبی صالح والاخ صالح، صلاح و فلاح والے نبی اور صلاح و فلاح والے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مرحبا ہو، تشریف لائیے. میں نے جبرائیل کو پوچھا یہ بزرگ کون ہے، تو کہا یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. پھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے بھی مرحبا من نبی صالح والاخ صالح سے استقبال کیا. تو میں نے پوچھا یہ بزرگ کون ہے، تو کہا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. پھر میں حضرت ابراہیم کے پاس سے گزرا تو انہوں نے بھی کہا مرحبا من نبی صالح والابن صالح. تو میں نے پوچھا جبرائیل یہ بزرگ کون ہے، تو کہا یہ بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. جی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو حیہ اور امام ابن عساکر نے با کے ساتھ نقل کیا ہے، ابو حبہ انصاری. البتہ یہ ہیں کہ یہ دونوں حضرات یوں فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مجھے جبرائیل لے کر کے آگے بڑھے یہاں تک کہ میں بلند ہموار مکان پر پہنچا. بلند ہموار مکان کے اوپر پہنچا. یہاں اتنی بات یاد رکھنا کہ جبرائیل امین سدرۃ المنتہا پر جا کر کے رک گئے تھے، اور وہاں سے آگے جانے کے لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھا دیا تھا کہ اب یہاں سے آپ آگے تشریف لے جائیے، میرا ویزا اسی سرحد تک کا ہے، آگے کا مجھے ویزا ملا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے، اسی لیے زہرتو کا لفظ آیا کہ میں بلند ہوا ہموار مکان پر، اور میں وہاں قلموں کے لکھنے کی آواز سن رہا تھا. آپ اسٹیل کے، تانبے کے، پیتل کے، ایلومینیم کے برتن لینے جاتے ہو تو ان کو کہتے ہو کہ بھائی نام لکھ دو کہ یہ تپیلی کالے خاں کی ہے، تو وہ کیسے مشین چالو کر کے نام لکھنا چالو کرتا ہے، تو مشین سے نام لکھنے کی کیسی آواز ہوتی ہے. بس یہ ایک مثال ہے مقام صریح الاقلام کی، کہ وہاں پر قلم تقدیر کو لکھ رہے تھے اور اس آواز کو میں نے سنا. ابن حزم اور اپنے استاد سے اور حضرت انس ابن مالک نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میرے اوپر 50 نمازیں فرض کی، میں ان 50 نمازوں کو لے کر آیا یہاں تک کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ تو میں نے کہا ان کے اوپر 50 نمازیں فرض کی ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا، فراجع ربک، اپنے رب سے مراجعت کیجئے، واپس جا کر درخواست کیجئے. فإن امتک لا تطیق ذلک، اسی لیے کہ آپ کی امت 50 نماز کی طاقت نہیں رکھتی. وہ تو نیٹ کے دور میں آئے گی، وہ کہاں 50 نماز پڑھے گی آپ کی امت، انٹرنیٹ کے دور میں آپ کی امت آنے والی ہے، لہذا 50 کیسے پڑھے گی. یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا. فرجعتو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں واپس گیا اللہ کے دربار میں. فراجعت ربی، میں نے میرے رب سے مراجعت کی. فوضع الشطرہ، پیچھے وہاں رعایت گزری تھی، آپ کو سارے الفاظ بتلائے تھے کہ نماز کتنی کتنی کم ہوئی، تو کسی روایت میں 5، کسی میں 10، کسی میں 15، کسی میں لفظ شطرہ، تو یہ لفظ شطرہ آ گیا. اور چاروں روایت کی تطبیق بھی وہاں بتلا دی تھی. تو میرے رب نے ایک حصہ کم کر دیا، یعنی میرے ذمے جو نماز فرض کی گئی اس کا ایک حصہ میرے رب نے کم کر دیا. فرجعت الی موسیٰ، میں واپس حضرت موسیٰ کے پاس آیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ واپس اپنے رب کے پاس جاؤ، اور اسی طرح کی بات کہی. تو پھر ایک حصہ کم کر دیا. پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، میں نے ان کو خبر دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اپنے رب سے مراجعت کرو، اسی لیے کہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھے گی. تو میں پھر سے گیا اور میں نے میرے رب سے مراجعت کی، تو اللہ کے یہاں سے فائنل جواب یہ ملا کہ ہی خمسن، یا اور نون ساکت ہو گیا خمسین میں سے، اور خمسن باقی رہا. وہاں الیاس میں یا نون بڑھ گیا تھا، یہاں یا نون کم ہو گیا، خمسین سے خمسن ہو گیا. وہی خمسون، یعنی پڑھنے کی 5 ہے، ثواب میں 50 ہے. ما یبدل القول لدی، لا یبدل القول لدی، اللہ تعالیٰ کے پاس بات بدلتی نہیں ہے. جی
قال موسیٰ من سیدھا سلاتن قال فرجع ربك فإن أمتك لتطيق ذلك فرجعت ربي فوضع شطرها ورجعت إلى موسى فقال راجع ربك فذكر مثله فوضع شطرها ورجعت إلى موسى فقال ذلك فعلت فوضع شطرها ورجعت إلى موسى فأخبرته فقال راجع ربك فإن أمتك لتطيق ذلك فرجعت فراجعت ربي فقال هي خمس وهي خمس لا يبدل القول لدي رجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت قد استحييت من ربي ثم انطلق حتى أتى بالسكسيرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك.
فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو پانچ کے بعد بھی درخواست کی, جاؤ رب سے مراجعات کرو, تو میں نے عرض کیا کہ اب تو مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے, اب مجھے جانا بھاری لگتا ہے کہ ہر مرتبہ پانچ پانچ کم ہوئے, اب میں جاؤں تو کیا زیرو کرانے جاؤں, کیک بھی نہیں پڑنے کی, اسی لیے اب تو مجھے شرم آتی ہے جب کے پاس جانے کی. منتلقا, پھر جبرائیل آگے چلے, حتی اتا بسدرۃ المنتہا, یہاں تک کہ جبرائیل مجھ کو لے آئے سدرۃ المنتہا پر, فغشیہا الوان, اس کے اوپر الگ الگ رنگ چھائے ہوئے تھے, لا ادری ما ہیا, مجھے نہیں معلوم وہ الوان کیا تھے, نبی عالم الغیب نہیں ہوا کرتے, لا ادری ما ہیا, صاف لفظوں میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ الوان جو سدرۃ المنتہا پر چھائے ہوئے ہیں مجھے نہیں معلوم وہ رنگ کیا تھے. یہ دلیل یاد رکھنا علم غیب کی نفی کی. ثم ادخلت الجنہ, پھر میں جنت میں داخل کیا گیا, تو جنت کے اندر موتی کے گنبد تھے, دنیا کے اندر گنبد سیمنٹ کانکریٹ کے ہوتے ہیں اور جنت کے اندر گنبد موتی کے بنے ہوئے تھے, اور جنت کی مٹی مشک سے بنی ہوئی تھی, یہاں دھول گرد و غبار اور وہاں مشک کی مٹی بنی ہوئی تھی. اپنے کو تو جو ہے سردی کی موسم میں دودھ میں مشک ڈالنا ہو تو سوچ سوچ کے ڈالنا پڑے, اور وہاں مشک کی مٹی پر جو ہے چلیں گے انشاءاللہ, ایسی شاندار ہوگی. وَإِذَا تُرَابِهَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ, مسک جنت کی مٹی ہوگی, یعنی ہر جگہ خوشبو خوشبو پھیلی ہوئی ہوگی. دنیا کی مٹی کے اوپر تو کہیں بدبو ہوتی ہے, کہیں کیچڑ, کہیں گندگی, وہاں سب جگہ مٹی مشک کی, اسی لیے ہر جگہ خوشبوئیں ہی مہک مہک رہی ہوگی. بس ترجمۃ الباب سے مناسب وہ لفظ ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ آیا. چلو, امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ فرمانے کے لیے مستقل باب قائم کر رہے ہیں. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, یہ عاد ایک فرد کا نام ہے جس کے اوپر سے پوری قوم کا نام عاد بن گیا, اور یہ قوم جو ہے دنیا میں اس وقت صحرائے عظیم کہا جاتا ہے, جو سعودیہ کی حدود میں اس کا اکثر حصہ آتا ہے صحرا, اس علاقے کے اندر یہ قوم آباد تھی, اور اس کو انگریزی میں سہارا ڈیزرٹ کہا جاتا ہے, یعنی سہرانو رن گجراتی میں کہتے ہیں. یہ وہ علاقہ ہے جہاں قوم عاد آباد تھی, اور حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا. یہ قوم کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ الصلات والسلام کی بعد جو لوگ کشتی میں تھے وہ تو مومنین تھے، ایک زمانہ گزرنے کے بعد ابلیس نے لوگوں کو رہنمائی کی کہ قوم نوح کے جو بت تھے ود سوا یغوس یعوق نسرا، وہ کیچڑ میں کہاں دبے ہوئے ہیں، چونکہ طوفان نوح کے وقت پر وہ سب مٹی کیچڑ میں دب گئے تھے، تو ابلیس نے رہنمائی کی کہ وہ سب بت کہاں دبے ہوئے ہیں، تو اس قوم نے جو ہے وہ کیچڑ میں سے بت نکالے، دھوئے دھائے اور پھر لا کر کے ان کو قائم کیے اور ان کی پرستش شروع کر دی۔ تو نوح علیہ السلام کے کافی عرصے کے بعد دنیا کے لوگوں کے اندر بت پرستی شروع ہوئی، تو اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، ان کے تذکرے کے اندر امام نے یہ باب قائم کیا ہے۔ جی ہاں، وقوم الى عاد اخاهم هودا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ سمجھو، اخوت سے وطنی اخوت مراد ہے۔ یہ پہلا قول ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم ایک ہی وطن کے رہنے والے ہیں، اس لیے ان کو کہا گیا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ معلوم ہوا کہ وطن کی نسبت پر بھی اخوت ہوا کرتی ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں برادران وطن، دیش بندھو گجراتی میں کہتے ہیں۔ نمبر دو، اخاہم سے مراد ہے نسبی رشتہ، چونکہ حضرت ہود علیہ السلام بھی اسی علاقے کے رہنے والے تھے، اسی لیے وہاں کے لوگوں کے ساتھ آپ کا نسبی رشتہ بھی جڑا ہوا تھا اور نسبی اخوت بھی ان کے ساتھ آپ کی تھی۔ باری تعالیٰ فرماتے اذ انذر قومه بالاحقاف، احقاف یہ حق فن کی جمع ہے، حق فن واحد، احقاف جمع، حق فکس کو کہتے ہیں، خمدار، خمدار یعنی ٹیڑے میڑے لمبے ریت کے ٹیلوں کا سلسلہ، یعنی کہ جو ٹیلے ایسے ہو کہ جو بالکل ہموار نہ ہو، کچھ مڑے ہوئے ہو، خمدار اور لمبے جگہ تک پھیلے ہوئے ہو، دور دور تک پھیلے ہوئے ہو اور ریت کے ٹیلے ہو، اس کو کہا جاتا ہے عربی میں حقفن۔ تو خمدار لمبا ریت کے ٹیلوں کا سلسلہ، اس کو عربی میں کہتے ہیں حقفن، جمع آتی ہے احقافن، اور یہی قوم عاد کے رہائشی علاقے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو احقاف کے اندر ڈرایا، کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم مجرم قوموں کو سزا دیا کرتے ہیں، مجرم قوموں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں، یعنی جو نبی کی بات نہ مانے، توحید کا اقرار نہ کرے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ فیہ ان عطا، اس سلسلے میں حضرت عطا ابن یسار، عطا ابن ابی رباح، سلیمان ابن یسار اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں نقل کرتے ہیں۔ اب بہت سی روایتیں ان کے اعلیٰ ترین معیار پر آتے نہیں ہیں تو اشارہ ہی فرما دیتے ہیں کہ بھئی اس طرح بھی کچھ روایتیں ہیں، آپ ڈھونڈ ڈھانڈ لینا کہیں پر مل جاوے تو۔ وقول اللہ عز وجل، باری تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ اب سرسر کا لفظ سمجھو، سرسر کہتے ہیں تیز تن سخت آندھی کو، اور آتیہ یہ اتت سے ہیں، اتت کے معنی قابو سے باہر نکل جانا، بے قابو ہو جانا، قابو سے کنٹرول سے باہر نکل جانا۔ تو اتت ان امر ربی، تو آیت کے اندر ہی آیا کہ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ تو آتیہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہوا اتنی تیز و تند تھی کہ فرشتوں کے قابو سے بھی باہر ہو گئی۔ جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہوا کے خزانوں کے نگران ہیں، ان کے قابو سے بھی باہر نکل گئی، بے قابو ہو گئی، اس قدر تیز و تند ہوا تھی، گویا کہ بلا ناپ کے یہ ہوا چلائی گئی۔ حالانکہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ انگوٹھی کے یا جو سوراخ ہوتا ہے، اتنی مقدار کے اندر اللہ کا ہوا کا خزانہ کھولا گیا تھا۔ اور دوسری روایتوں میں اس کی تعبیر یوں آتی ہے کہ بیل کی ناک میں رسی ڈالنے کے لیے جو سوراخ کیا جاتا ہے، اتنی مقدار میں ہوا کا خزانہ کھولا گیا تھا۔ اور دونوں کی سائز تقریباً یکساں ہوتی ہے، بیل کی ناک کا رسی والا سوراخ اور انگوٹھی کا حلقہ، دونوں کا ناپ تقریباً یکساں ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہوا کے خزانوں میں سے بس اتنی مقدار میں ہوائیں چلائی گئی، لیکن وہ اتنی تیز تن تھی کہ جو ملائکہ ہوا کے نظام پر مامور ہے، ان کے کنٹرول اور قابو سے بھی وہ باہر ہو گئی تھی۔ ایسی تیز ہوا قوم عاد کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلائی گئی۔ امام ابن عیینہ آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آتیہ، کہ قوم عاد ہلاک کی گئی تیز و تند ہوا کے ذریعے سے، جو اس کے نگران خازن کی جمع خزان فرشتوں کے بھی بے قابو ہو گئی۔ سخرها علیہم سبع لیال و ثمانیۃ ایام، جو ان کے اوپر لگائی گئی تھی اللہ کی طرف سے سات راتیں اور آٹھ دن، آٹھ دن اور سات راتیں مسلسل تیز تن آدیاں چلی، حسوما، حسو کے معنی مسلسل چلی، ایک منٹ بھی نہیں رکی۔ شوال کے مہینے کے اندر آخری ہفتے میں ایک بدھ سے دوسرے بدھ تک یہ تیز تند آندھی قوم عاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چلائی۔ فطر القوم فیہا صرعا، سریع کی جمع ہے سرعا، آپ پوری قوم کو دیکھیں گے کہ وہ پچھڑی ہوئی ہے، پچھاڑی ہوئی ہے، یعنی جس طریقے سے جانور کو زمین پر پچھاڑ دیا جاتا ہے، اس طرح یہ طاقتور تند مضبوط قوم کو ہوا نے زمین کے اوپر پچھاڑ کے پھینک مارا۔ کأنہم آجاز نخل خاویہ، جیسے کہ یہ کھوکھلی کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھو بھائی، جن علاقوں میں کھجور کی باڑیاں ہیں، آندھیاں جب چلتی ہے، سائیکلون، واوا جوڑو، تو اس وقت کے اوپر جو ہے پورے پوری باڑیاں گر جاتی ہیں. اب وہاں جا کر دیکھو تو آپ کو یہ آیت سمجھ میں آئے گی, فطر القوم فیہا سرعا کأنہم آجاز نخل خاویا, کہ کھجور کے لمبے لمبے درخت سینکڑوں کی تعداد میں زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. تب ہی آیت سمجھ کے اندر آتی ہے. اپنے یہاں کچھ کے علاقے میں کھجور کی باڑیاں بہت ہیں. وہاں جب زلزلہ آیا تھا اس سے پہلے وہاں کنڈلا کے علاقے کے اندر سائیکلون اور سمندری طوفان آیا تھا, تو وہاں جانا ہوا تو دیکھا دور 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 تک کھجور کے باڑیاں سب ٹوٹ گئی اور زمین کے اوپر کھجور کے درخت لمبے لمبے گرے ہوئے ہیں. تب سمجھ میں آتا ہے کأنہم آجاز نخل خاویا, کہ جیسے کھوکھلے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہو, اصول یعنی اس کے تنے. فہل ترا لہم من باقیا, کوئی باقی تو نہیں بچا, نافرمان کہیں چھپ وپ تو نہیں گیا, سب کو ختم کرنا ہے عذاب میں, ایک بھی عذاب سے نہیں بچنا چاہیے. فہل ترا لہم من باقیا, جی یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں, نصرت بالصبا, اللہ تعالی نے صبا کے ذریعے سے میری مدد فرمائی. یہ ہوا کا نام ہے. کب مدد فرمائی؟ غزوہ احزاب میں. آیت پڑھو. وقف اللہ المؤمنین القتال, اللہ تعالیٰ مومنوں کی طرف سے قتال میں کافی ہو گئے. صحابہ کو جنگ ہی نہیں کرنی پڑی بلکہ تیز آندھیاں چلی جس سے قریش مکہ کے خیموں کی چولے اکھڑ گئے اور جو ہے وہ لوگ جگہ چھوڑ کر بھاگنے کے اوپر مجبور ہو گئے. یہ ہیں صبا کے ذریعے میری مدد کی گئی, یعنی قریش مکہ اور عرب کے دیگر قبائل کے جو لشکر اجتماع کے ساتھ متحد ہو کر مدینۃ المنورہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے, تو ان کو اللہ تعالیٰ نے آندھیوں کے ذریعے سے بھگا دیا اور قوم عاد دبور کے ذریعے سے ہلاک کی گئی. صبا کے مقابلے میں دوسری ہوا ہے دبور, اور صبا اس کے مقابلے کے اندر ہوا کرتی ہے قبول. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ جب چاہے جب آندھی ہوا کو عذاب بنا سکتے ہیں. ہوا ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر انسان کا جینا مشکل, لیکن اللہ جب چاہتے ہیں اسی ہوا کو عذاب بنا دیتے ہیں, تباہی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. جی بس دیکھیے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں متصل سند سے ذکر نہیں کیا، ڈائریکٹ کیا کہہ دیا وقال ابن کثیر، اور یہ روایت کتاب التفسیر میں سورہ برات کی تفسیر کرتے ہوئے 4667 نمبر کی روایت میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سند متصل سے ذکر کیا ہے، یہاں انہوں نے سند کا اتصال نہیں کیا. ان ابی سعید حضرت سعد ابن مالک ابن سنان ابو سعید خدری انصاری رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت علی نے ایک سونے کا ٹکڑا سا بھیجا، زہیبہ، کچھ سونا، قلیل مقدار کا سونا حضرت علی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجا یمن سے، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے ایک علاقے میں گورنر بنا کے بھیجا تھا، حضرت معاذ کو ایک دوسرے علاقے میں گورنر بنا کے بھیجا تھا، وہاں سے انہوں نے زہیبہ چھوٹا سا سونا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجا. اب جب یہ کچھ مقدار میں سونا، زہیبہ کچھ مقدار میں سونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار حضرات کے درمیان میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا. یہ چاروں کے چاروں نجد کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے، اور چاروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا تالیف قلب کے واسطے، چونکہ جو نئے نئے ایمان لاتے تھے ان کی مختلف طریقے سے تالیف قلب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہتمام فرماتے تھے، اسی لیے تالیف قلب کے لیے یہ چار نجد کے علاقے سے تعلق رکھنے والے صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا تقسیم کر دیا. کون چار صحابی؟ نمبر ایک حضرت اقرا ابن حابس الحنزلی، پھر وہ مجاشعی ہو گئے. دیکھو بعض مرتبہ مولا الموالات کی وجہ سے، مولا الاتاقہ کی وجہ سے، حلف کی وجہ سے بعد میں خاندانی نسبتیں بدلی جاتی تھی، اسی لیے فرمائے کہ ثم المجاشعی. نمبر دو عیینہ ابن بدر الفزاری. نمبر تین زید بن طائی، جو بعد میں بنو نبہان کے ایک فرد بن گئے تھے، پہلے یہ طائی ہے، بعد میں قبیلے بنو نبہان کے اندر کے ایک فرد بن گئے تھے حضرت زید. شاید اپنے یہاں کا طائی خاندان بھی وہیں سے تعلق رکھتا ہوئے. اور حضرت علقمہ ابن علاثہ العامری، جو بعد میں قبیلے بنو کلاب کے ایک فرد بن گئے تھے. ان چار حضرات کو جو چاروں نجد سے تعلق رکھنے والے تھے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا تقسیم فرما دیا. تو کچھ قریش اور کچھ انصار ناراض سے ہو گئے. ناراضگی کی حکمت سمجھو ذرا. بعض مرتبہ کوئی بڑا کسی کو کوئی چیز دے وے تو دوسرے کو یہ ہوئے نا کہ حضرت والا تو اس کی طرف بہت توجہ دیتے ہیں، میری طرف کچھ دھیان نہیں ہے ان کا، مجھے تو کچھ دیتے ہی نہیں، اس کو دیتے رہتے ہیں. اور لوگ پھر کیا سمجھتے ہیں کہ نہ دینا ناراضگی کی علامت، کہ مجھے نہ دیا تو مجھ سے ناراض چل رہے ہیں، اسی لیے مجھے کچھ نہیں دے رہے ہیں. اسی لیے انصار اور مہاجرین کو یہ ہوا کہ کہیں ہمارے بارے میں کوئی ناراضگی تو نہیں کہ ہم کو کچھ عنایت نہیں فرمایا. اور یہ نجد کے دور دراز کے آج کل کے آئے ہوئے इनको सारा सोना बांट दिया, ये अभी नए नए इस्लाम लाए थे, कई आजकल के, इनको सारा सोना बांट दिया। हम कदीमुल इस्लाम, हम मुहाजिरी, हम अंसार, हमको क्यों नहीं दिया ये सोना? ये जो है थोड़ी सी नाराजगी हो गई। फकालु, कहने लगे, युती सनादीद अहली नजदिन, नजद के बड़े लोगों को, रईसों को, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनायत फरमाते हैं, वयदऊना, और हमको छोड़ दिया, हालांकि हम ज़्यादा हकदार हैं, यानी हम कदीमुल इस्लाम, हम हुज़ूर की नुसरत करने वाले, हम ज़्यादा हकदार हैं, हमको देना चाहिए। ये आजकल के आए हुए दूर दराज के, उनको हुज़ूर ने सारा सोना बांट दिया। चलो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब दिया, इन्नमा अतअल्लफुहुम, मैं तो इनकी तालीफ़ कल्ब के लिए दे रहा हूँ, भाई इनका भी नया दाखिला हुआ है, इसीलिए इनकी तरफ कुछ मेरी तवज्जो ज़्यादा हो, आप तो सब पुराने लोग हो, इसीलिए नयों की तरफ मैं ज़्यादा तवज्जो दूँ, उसमें आप नाराज़ क्यों होते हो, तो पुराने यार हो आप लोग तो। इन्नमा अतअल्लफुहुम, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जुमला इरशाद फरमाया कि मैं इनकी तालीफ़ कल्ब कर रहा हूँ। इतने में एक आदमी सामने आया, कैसा, गाइरुल ऐनैनी, उसकी दोनों आंखें अंदर घुसी हुई, धसी हुई, यानी डेंजर दिखे, आंख दोनों अंदर धसी हुई, घुसी हुई, मुशरिफुल वजनतैनी, रुखसार उसका उभरा उभरा, ये रुखसार उभरे उभरे, यानी गाल जाड़े जाड़े, मोटे मोटे, फूले फूले, जैसे बाज मर्तबा कहते हैं ना कि आज इनके गाल फूले ले रहे, यानी नाराज है, एक ताबीर की जाती है कि आज इनका गाल फुग्गा बन गया है, यानी नाराज होकर गाल फुला के बैठ गया है। तो ये जो आदमी आए, उसके गाल जो है उभरे हुए, भद्दे तरीके से गाल फूले हुए थे, मोटे मोटे थे, उठे उठे थे, वरना अगर किसी के गाल उभरे हुए हो तो ये तो अच्छाई की अलामत है कि जनाब तो टमाटर जैसे दिख रहे हो, उभरे उभरे गाल वाले, लेकिन यहाँ क्या है, भद्दे तरीके से उभरे हुए थे और गाल फूले हुए उसके मालूम हो रहे थे। नाती उल जबीनी, माथा भी उभरा हुआ था, माथा भी उसका उठा उठा उभरा उभरा था। कत्थुल लिहियती, दाढ़ी घनी घनी थी, बाल बहुत ज़्यादा था। महलूकुन, सर गंजा टकला, अब देखो कितनी डेंजर शक्ल, रावी ने कितनी ज़ोरदार ताबीरें की कि दोनों आंखें धसी हुई, रुखसार उभरे उभरे, भद्दे भद्दे, मोटे मोटे, आंख अंदर घुसी घुसी, रुखसार उभरे हुए यानी भद्दे, गाल फूले ले, और पेशानी माथा उभरा उभरा, और दाढ़ी भी घनी घनी, महलूक और टकला था बिल्कुल गंजा। इस आदमी ने खड़े होके क्या कहा, इत्तकिल्लाह या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अल्लाह से डरो। देखा भाई, हुजूर को कह रहा है इत्तकिल्लाह, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ سے ڈرو, کیسا ہی آدمی ہوگا. فقال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت اثر ہوا اس کے ایک جملے کا. آپ نے کیا فرمایا؟ من یطع اللہ اذا عصیت, اگر میں نافرمان بن جاؤں تو کون اللہ کی اطاعت کرے گا؟ تو مجھے کیا اللہ سے ڈرنے کے لیے کہتا ہے؟ میں نافرمانی کروں, نبی ہو کر, امام الانبیاء ہو کر, خاتم الانبیاء ہو کر کے, تو پھر کون اللہ کی اطاعت کرے گا؟ ایامنونی اللہ علی اہل الارض فلا تامنونی, اللہ تعالی نے مجھ کو زمین والوں پر امین بنا کر کے بھیجا ہے اور تو مجھے امین نہیں مانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین والوں کے پاس امین بنا کر کے بھیجا اور تو مجھے امین نہیں مانتا ہے. کیا استفہام. دوسرا ترجمہ, اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اعتماد کیا ہے زمین والوں کے معاملے میں اور تو میرے اوپر اعتماد نہیں کرتا. اللہ نے میرے اوپر اعتماد کر کے مجھے صاحب وحی بنا کر زمین والوں کی طرف مبعوث فرمایا اور تجھے میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے کہ تو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ محمد اللہ سے ڈرو. یہ آدمی کون تھا؟ حرقوس ابن زہیر. ح را قاف واو صاد, حرقوس ابن زہیر, اس کو ذوال خویسرا کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہی بعد میں چل کر کے فتنے خوارج کا بانی مبانی قرار پایا. امام ابن ماجہ نے جہاں خوارج کا تذکرہ کیا ہے, آپ ابن ماجہ شریف کے شروع میں باب الخوارج پڑھیں گے, اس میں اس کی اور حالات بھی وہاں آئیں گے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کے معاملے میں میرے اوپر اعتماد کیا اور تو اعتماد نہیں کرتا ہے میرے اوپر. جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے جرأت مندانہ گستاخانہ کلمات کہے تو مجمع میں موجود ایک آدمی نے حضور سے اجازت چاہی کہ حضور میں اس کو قتل کر ڈالوں. یہ آپ کے لیے ایسا بولتا ہے, اس کو ابھی میں قتل کر ڈالوں. راوی کہتے ہیں احسبہ خالد ابن الولید, کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ مجمع میں سے حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا تھا. دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا تھا. شراح نے تطبیق دی ہے کہ ممکن ہے کہ دونوں ایک ساتھ بول پڑے ہوں, حضرت خالد بھی اور حضرت عمر بھی دونوں ایک ساتھ بول پڑے حضور میں مار ڈالوں اس کو, قتل کر ڈالوں اس کو. اسی لیے کسی راوی نے حضرت خالد کا تذکرہ کیا, کسی نے حضرت عمر کا تذکرہ کیا. فمنعہ, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, نہیں قتل کی اجازت نہیں. بڑی حکمت مزمر تھی. اس لیے کہ دنیا میں کیا افواہ پھیلے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کروا دیتے ہیں؟ یہی تو افواہ چلے گی. کون تحقیق کرنے آئے گا کہ وہ منافق تھا؟ کون تحقیق کرنے آئے گا کہ وہ ناقص الایمان تھا؟ لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کروا دیتے ہیں. بڑی حکمت تھی آپ کی اس میں. فلما ولا, جب یہ آدمی پیٹ پھرا کے نکلا مجلس اقدس سے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من دئدئہادا, اس کی نسل میں سے, دئدئ نسل, اس کی نسل میں سے, او فی عقیبی ہذا, یا اس کے بعد, اس کی نسل میں سے یا اس کے بعد ایک قوم نکلے گی, یعنی یہ ذوال خویسرا کی نسل میں, خاندان میں, اس کی اولاد میں, اس کے بعد ایک قوم نکلے گی اس قوم کا حال کیا ہوگا؟ یقرؤون القرآن، وہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوں گے. قرآن تو پڑھیں گے لیکن لا یجاوز حناجرہم، قرآن ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا. قرآن کی تلاوت تو بہت کریں گے لیکن قرآن ان کے گلوں سے نہیں اترے گا نیچے. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کے یہاں ان کی تلاوت مقبول نہیں ہوگی. دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن دل میں نہیں اترے گا، وہ غور تدبر نہیں کریں گے، بس الفاظ کا بناؤ، الفاظ کی ادائیگی، لہجے، چڑھاؤ اتار، اسی کے چکر میں وہ لوگ پڑے رہیں گے. قرآن میں تدبر اور غور سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہوگا. اور اس طرح کے لوگ دراصل حب دنیا کے فتنے میں ہوتے ہیں اور لوگوں سے تحسین کے طالب ہوا کرتے ہیں کہ لوگ ان کی تحسین کرے، واہ خار صاحب کیا پڑھا آج آپ نے، اس طریقے سے تحسین کے طالب ہوا کرتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسوں کے بارے میں تنبیہ فرمائی کہ قرآن ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا. یمرقون من الدین مروق السہم، وہ لوگ اسلام سے نکل جائیں گے تیر کی طرح نکل جانا. پیچھے بھی یہ لفظ گزرا ہے، آپ زور سے تیر مارو شکار کو اور آپ نے اتنا مضبوط تیر چلایا کہ شکار کو چھیدتا ہوا تیر آر پار چلا گیا. اب اتنی زور سے آپ نے تیر چلایا کہ جو تیر شکار کو چھیدتا ہوا دوسری طرف چلا گیا، بعد میں جا کر آپ اس تیر کو ہاتھ میں لیجئے تو اس کے اوپر بوٹی بھی نہیں ہے، خون بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لگتا ہی نہیں کہ یہ تیر شکار کے اندر سے گزر کے آیا ہے، اتنا تیز وہ تیر جو ہے طاقت سے چل کے گیا. کیا مطلب روایت کا؟ کہ اسلام میں آ کر ایسے نکلے کہ اسلام کا کوئی ظاہری اثر ان کی زندگی میں نظر نہیں آتا، باطنی اور روحانی اثر حقائق اسلام ان کی زندگی میں ذرہ برابر بھی نظر نہیں آتے. بھلے مردم شماری میں یہ مسلمان رہے ہوئے، پاپولیشن کاؤنٹنگ میں بھلے مسلم رہے ہوئے، لیکن جو ہے یہ لوگ احکام اسلام، حقائق اسلام، علامات اسلام، شعار اسلام، کوئی چیز نہیں، ذرہ برابر نہیں ان کے اندر. بعض حضرات نے یمرقون من الدین، دین کے لفظ سے مراد لیا امیر وقت کی اطاعت کرنا بھی مراد لیا ہے، کہ جس زمانے میں جو امیر ہو، جس زمانے میں جو خلیفہ برحق ہو، اس کی اطاعت سے یہ لوگ باغی بن جائیں گے، باغی ہو جائیں گے، اور اطاعت سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ امیر اور خلیفہ کی اطاعت کا کوئی اثر ان پر نمایاں نہیں ہوگا بالکل، کہ بھئی نہ امیر کی کسی طرح انہوں نے اطاعت کی، نہ امیر کی اطاعت کا کوئی اثر لیا. اس طریقے سے یہ لوگ نکل جائیں گے. من الرمیتی، تیر چلانے سے، فاعلۃ مفعول کے معنی میں، یقتلون اہل الاسلام، مسلمانوں سے جنگ کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، یعنی کافروں سے جنگ نہیں کریں گے، بت پرستوں چکے سے جنگ کریں گے، ائمہ برحق سے جنگ کریں گے، اور جو ہے دشمنان دین سے لوگ جنگ نہیں کریں گے. بس یہ ہیں قوم، یہی خوارج فتنے کا بانی مبانی کہلایا. دیکھیے خوارج کے سلسلے میں سلف میں اکثر کی رائے یہ رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، حالانکہ ان کے عقائد گمراہی سے بھرے ہوئے ہیں، بہت جو ہے خطرناک گندے عقائد ہیں ان کے، لیکن مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے ان کا ذبیحہ حلال، نکاح حلال، شہادت ان کی قبول کی جائے گی. البتہ ایک جماعت اس بات کی طرف گئی ہے کہ نہیں، وہ خارج از اسلام نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جو خوارج دور اول کے اندر تھے وہ کسی نہ کسی شکل میں آج دنیا میں موجود ہے. خوارج کے جتنے بھی عقائد تھے، تمام عقائد کے حاملین فرق ضالہ اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے. خارجیوں کا کوئی بھی عقیدہ مدفون نہیں ہوا، ٹائٹل بدل گئے اور جو ہے دنیا کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ، اگر جو میں ان خارجیوں کو پا لوں گا تو میں قوم عاد کی طرح ان کو ضرور قتل کر دوں گا. یعنی جس طرح قوم عاد کو اللہ نے بالکلیہ ہلاک کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان خارجیوں کو بھی بالکلیہ قتل کر کے ختم کر دوں گا. بس اس طرح کے الفاظ سے انہوں نے استدلال کیا ہے جو لوگ ان کے قتل کے قائل ہے کہ بھئی ان کے ساتھ قتال کیا جائے اور ان کو چھوڑا نہ جائے. کن کو؟ خارجیوں کو. خارجیوں کے ساتھ بس اتنی لمبی روایت امام بخاری لائے تو قتل عادن والے لفظ کا ترجمت الباب سے ربط ہے کہ قوم عاد کا تذکرہ کرنا تھا تو خارجیوں کا تذکرہ ہو گیا. اور اس روایت کے اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات فرمائی کہ قوم عاد کی طرح میں ان کا بالکلیہ استیصال کر دوں گا، بس یہ ہے ترجمت الباب سے ربط. جی گزشتہ سال کی جو ابن ماجہ شریف کی تقریر انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے، اس میں خوارج کا جو باب ہے اس کے شروع میں ان کے قدیم تمام عقائد پر مفصل بحث کی ہے اور آج کے زمانے کے اندر کس عقیدے کو کون سے گمراہ فرقے نے لیا اور آج میں کون سے وہ جدید گمراہ فرقے ہیں، وہ پوری تطبیقات موجود ہیں سال گزشتہ والے ابن ماجہ شریف کے سبق کی تقریر کے اندر، تو اس کو سن لینا نکال کر کے. آگے کتاب کی مقدار پوری ہونے کے بعد موقع رہا، آپ میں چاہت رہی تو کبھی سنا دیں گے. چلو. ایسے ابن ماجہ شریف میں مستقل باب ہی آئے گا خوارج کا. جی یہاں بھی وہی آئے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے سنا، فہل من مدکر. اب دیکھو سورۃ القمر میں یہ 15 نمبر کی آیت ہے، نکالو ذرا کہ اوپر قوم عاد کا تذکرہ ہوا ہے. یہ ہیں بالکل، وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور پورا قوم عاد ہی کا تذکر ہے. آگے دیکھیے 18 نمبر پر ہے، كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. بس یہ ہے ترجمۃ الباب سے ربط کہ قوم عاد کا باری تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا اور اس کے سیاق سباق میں یہ آیت ارشاد فرمائی، فہل مم مدکر، یعنی ان قوموں کی ہلاکت سے ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا جو نصیحت حاصل کرے کہ بھئی ان قوموں کی طرح نبیوں کی نافرمانی کرے تو اللہ کا کیسا عذاب آئے گا؟ جی اب ایک بڑا اشکال ہے اس ترجمۃ الباب پر کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت آدم پھر حضرت نوح پھر حضرت الیاس پھر حضرت ادریس پھر حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ خیر فرمایا. کتاب الانبیاء چل رہی ہے تو ایک دم سے یاجوج ماجوج کہاں آ گئے؟ ابھی تو ان کے آنے کا زمانہ بہت باقی ہے, پھر کیسے آ گئے قوم عاد کے تذکرے کے بعد؟ سمجھ میں آیا اس کا ہے. دوسری بات یہ کہ انبیاء کی جماعت میں تو ہے ہی نہیں یاجوج ماجوج کہ کتاب الانبیاء میں امام بخاری ان کو لائے اور وہ بھی مستقل ترجمۃ الباب قائم کر کے لائے. اس کا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب جواب بھی سمجھو. بعض شراح نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ ذیلی باب ہے, ضمنی ذیلی, اور یہ مقدمہ بن رہا ہے آگے والے باب کا, یہ مقدمہ بن رہا ہے اس کے بعد والے باب کا. اور آگے والا باب ہے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا باب, تو اس کے لیے یہ مقدمہ بن رہا ہے. اب کیسے مقدمہ بنے؟ وہ بھی یوں ہے, یوں نہیں ہے, یوں ہے مقدمہ بھی. کیسے یوں کر کے مقدمہ بنے گا وہ بھی سمجھو. ذوالقرنین بادشاہ کے متعلق تفسیری روایتوں میں یوں آیا ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حج کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اطلاع ہوئی کہ ذوالقرنین تشریف لا رہے تو آپ نے ذوالقرنین کا استقبال کیا اور پھر ساتھ مکہ میں لے گئے, طواف ساتھ کیا, حج ساتھ کیا, قربانی بھی ساتھ میں کی. کس نے؟ حضرت ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. اور حضرت ذوالقرنین کے واقعات میں یاجوج ماجوج کا واقعہ آتا ہے. سمجھ رہے ہو کیسے یوں ترجمۃ الباب سے ربط ہوگا؟ تو حضرت ذوالقرنین کے واقعے میں یاجوج ماجوج کا واقعہ آتا ہے. تو اس طریقے سے ربط در ربط ہو کے ربط ہوگا ترجمۃ الباب سے. تو ایک وجہ یہ کہ یاجوج ماجوج کا عنوان جو امام بخاری نے قائم کیا یہ آگے والے باب کا مقدمہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والے باب کا. دوسری توجہ سمجھو, حضرت ذوالقرنین کے ساتھ یاجوج ماجوج کا گہرا تعلق ہے چونکہ آپ نے دیوار بنا کے ان کو محصور فرما دیا, اسی لیے یاجوج ماجوج کے ساتھ حضرت ذوالقرنین کا گہرا تعلق ہے. اور حضرت ذوالقرنین کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے, نبی من الانبیاء, صاحب جلالین نے بھی وہاں ایک قول لکھا ہے عبارت ہی میں کہ ذوالقرنین کے بارے میں نبی ہونے کا بھی قول ہے. ہو سکتا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں بھی وہی قول راجع ہو کہ وہ ذوالقرنین کو نبی قرار دیتے ہو, اس لیے تذکرہ تو کرنا تھا کتاب الانبیاء میں ذوالقرنین کا نبی من الانبیاء مان کر کے, لیکن حضرت ذوالقرنین کا یاجوج ماجوج سے گہرا تعلق ہے इसीलिए तर्जमतुल बाप कायम किया याजूज माजूज का, समझ रहे हो? दूसरा रब्त बाप का कि असल तो है क्या, हजरत ज़ुल्करनैन, और ज़ुल्करनैन के लिए एक राय है क्या, नबी होने की। और हो सकता है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक वही राय राजे हो। अब ज़ुल्करनैन और याजूज माजूज में है गहरा रब्ता, इसलिए इमाम बुखारी ने किताबुल अंबिया में याजूज माजूज का तर्जमतुल बाप कायम किया। समझ में आई कुछ तो जी, कि किताबुल अंबिया में याजूज माजूज कैसे आ गए? बहुत बड़ी तादाद इनकी साबित है रिवायतों से, आम इंसानों के मुकाबले में कम से कम 10 गुना ज्यादा, बाज रिवायतों से उससे भी ज्यादा मकदार साबित है। ये तो कम से कम दर्जे की बात कर रहा हूं। कुरान मजीद के अंदर जो वाकिया बयान किया गया तो याजूज माजूज कभी कभी यलगार करके अड़ोस पड़ोस की कौमों में घुस जाया करते थे, हमला करके लूट मार किया करते थे। इसीलिए अड़ोस पड़ोस की कौमों ने हजरत ज़ुल्करनैन को इनके बारे में शिकायत की। قالوا يا ذو القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض, के ज़ुल्करनैन ये हमारे अतराब में याजूज माजूज रहते हैं ना, वो कभी कभी हमारे इलाकों में आके आतंक मचाते हैं, जमीन में फसाद मचाते हैं, ये इन लोगों ने शिकायत की थी। तो इनका धंधा ही था, दौरे कदीम में भी और आइंदा भी यही धंधा होगा। हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्ली हदबी यंसिलून, तो इनका आइंदा भी यही धंधा होगा, घुस मार लूट मार खाओ पियो, खाउधर कौम है ये। 22 कबाइल है इनके और ये बनू नौए इंसान ही में से है। कहते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साहबजादे याफिस इब्ने नूह की औलाद में से है, और ये कोई अजीबुल खिलकत मखलूक नहीं है कि कुछ अलग तरह के हो, अलग थलग किस्म के हो, नहीं, आम इंसानों की तरह है, बनू नौए इंसान के अंदर से है। और अल्लाह ताला ने इनकी तादाद बहुत बड़ी दुनिया में भी रखी और जहन्नम के अंदर भी ये बहुत बड़ी तादाद में दाखिल होंगे। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1000 में से 999 जहन्नमी और एक जन्नती। तो सहाबा ये सुनकर डर गए कि फिर तो कौन जन्नत में जा सकेगा। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तसल्ली देते हुए फरमाया उनमें अक्सरियत याजूज माजूज में से होगी। और कितनी बड़ी अक्सरियत कि तुम्हारा एक उनका 9 इस तादाद के ऊपर से कम रिवायत में, बाज़ रिवायत में से बाज़ ऐसी भी कि 1000 में से 999 में से 999 याजूज माजूज और एक हमारे आम इंसानों में से। तो दुनिया में भी ये तादाद में बड़े, जहन्नम में जाने के एतबार से भी ये तादाद में बहुत बड़े होंगे।